وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب صاحب برکاتہم، حضرت نے فرمایا کہ جب دنیا کا کوئی آدمی کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں کی آب و ہوا کو دیکھتا ہے، اپنا مکان بناتا ہے، جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں جب وہ اپنا مکان بناتا ہے تو پہلے آب و ہوا کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسے دبئی کے بادشاہ نے جو محل بنایا تو رحیم یار خان کا انتخاب کیا، اور وہاں کی سڑکیں بھی بنوائی، ایئرپورٹ بھی بنوایا، چونکہ وہاں کی آب و ہوا شاندار تھی۔ تو میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ آب و ہوا کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان بنانے کے لیے، اپنا گھر بنانے کے لیے، جس کو اپنا گھر فرمایا بیت اللہ، مکہ شریف کا انتخاب کیا۔ چاروں طرف یہ عالم ہے کہ ایسے پہاڑ جن کے ان پہاڑوں پر ایک دن کا بھی نہیں ہے، ایسے چٹیل پہاڑ کہ ایک دن کا بھی نہیں ہے وہاں پر۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیوں کیا، اس میں کچھ اللہ کی تعالیٰ کی محبت اور معرفت کی باتیں پیش فرمائی ہے میرے پیارے شیخ، میرے پیر و مرشد دعوت برکاتہم نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں پر سبزہ اس لیے نہیں رکھا، گرینری اس لیے نہیں پیدا فرمائی، اس لیے پیدا نہیں کی تاکہ توحید کی حفاظت ہو۔ یعنی اگر گرینری ہوتی اور سبزہ ہوتا تو سارے حاجی کیمرہ لے کر درختوں کے نیچے بیٹھے تصویریں کھینچ رہے ہوتے، اور سبزے میں بیٹھتے اور کعبہ شریف سے، بیت اللہ سے دور ہو جاتے، سبزے میں بیٹھتے اور بیت اللہ سے دور ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبزہ نہیں رکھا۔ اچھا، پھر درخت جو ہے وہ صبح کے وقت میں آکسیجن خارج کرتا ہے اور رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ آکسیجن صحت کے لیے مفید ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ صحت کے لیے مضر ہے۔ حمایت کے دن میں تو حاجی لوگ مکے شریف میں ہوتے اور رات کو مکے شریف سے بیت اللہ سے بھاگ جاتے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب گرینری نہیں ہے تو آکسیجن کہاں سے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عجیب انتظام کیا۔ وہ انتظام قدرتی ایسی قوت رکھ دی ہے کہ جو لوگ مکہ شریف جا چکے ہیں، جب وہ کراچی سے یا اپنے ملکوں سے مکہ شریف پہنچتے ہیں تو ان کی جان میں نئی جان آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا وہاں پہ کہ وہاں پہنچ کر کمزور بھی اپنے اندر ایسی قوت محسوس کرتا ہے کہ طواف پہ طواف کیے جا رہا ہے، حالانکہ یہاں ڈاکٹر چلنے پھرنے سے منع، یہاں چلتا پھرتا بھی نہیں ہے اور وہاں پر طواف پہ طواف کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی آکسیجن پیدا کر دی۔ اس لیے میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت کے خلیفہ تھے حکیم امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹیکسلا میں ہوتے تھے، وہ حکمت کا کام کرتے تھے اور انجیکشن بھی لگاتے تھے، تو ان کا انجیکشن جس برتن میں رکھا رہتا تھا اس میں کائی لگی ہوئی تھی اور اسی میں انجیکشن، ایک ہی انجیکشن استعمال کرتے، سبھی کو بھر بھر کے اسی میں سے لگاتے۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں تو سارے جراثیم ایک ہی انجیکشن سب کو مارے جانے سارے جراثیم لگ جائیں گے. فرمایا کہ میں نے خالق جراثیم سے رابطہ کر لیا ہے, میں نے خالق جراثیم سے رابطہ کر لیا ہے. اور سامنے عیسائی مشنری کا ہسپتال تھا تو دعا فرماتے تھے کہ اللہ جس کی قسمت میں موت ہو اس کو وہاں بھیج دے اور جس کی زندگی میں حیات اور شفا اس کو یہاں بھیج دے. یہ دعا فرماتے تھے. تو حضرت کے ہاتھ میں اتنی شفا تھی کہ اسلام آباد اور دوسرے بڑے بڑے شہروں سے لوگ دور دور سے آتے تھے حضرت کے پاس. اور ایک تماشا دیکھنے تو لوگ بہت دور سے آتے تھے, وہ یہ کہ پتلون والے صاحب کو انجیکشن لگا رہے اس کے کولے پر اور اوپر سے, یہ نہیں کہ اتروا کے اوپر ہی سے لگا دیتے. وہ کہتا ہے اسپرٹ, فرماتے یہ لوگ روئی دیتے. اب وہ پتلون میں ہاتھ ڈال کر جو صاف کر رہا ہوتا تو یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے. تو کیا فرمایا کہ میں نے خالق جراثیم سے رابطہ کر لیا ہے. تو میرے دوستو آکسیجن کا خالق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے آب و ہوا کے اندر ایسی قدرتی اپنی طرف سے ایسا رکھا کہ کمزور آدمی بھی اپنی جان میں بے شمار جانیں محسوس کرتا ہے, اپنی کمزوریوں میں قوت حاصل کرتا ہے بغیر درختوں کے. اللہ تعالیٰ آکسیجن دینے کے لیے درختوں کا محتاج نہیں ہے. اور پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ جب حاجی 40-40-50 لاکھ حاجی ہے, اب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی اوجڑی اگر گرنی نہیں ہوتی تو وہاں پر جراثیم پیدا ہوتے, لیکن جب وہ اوجڑی اور وہ سب جراثیم کا گرتا ہے تو مکہ شریف کی تیز دھوپ جو ہے اس کی جو شعائیں ہیں وہ سارے جراثیم کو مار دیتی ہیں. دیکھیے کیسی عجیب تقریر ہے, یہ حضرت کی تقریر پیش کر رہا ہوں میں کہ وہ سارے جراثیم کو مار دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جغرافیہ کے اندر, ایسے جغرافیہ کے اندر اپنا مکان بنایا, اپنا گھر بنایا, اللہ کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے دل ہی نہ لگے. کوئی گرینری نہیں رکھی میرے دوستو, سمندر اور دریا ندی نہر کچھ نہیں ہے. مزے ہے تو صرف اللہ کے گھر کو دیکھنے کے مزے ہیں کہ جب اس گھر پر نظر پڑتی ہے, اس گھر پر نظر پڑتی ہے. اسی لیے تو آپ بزرگوں نے فرمایا, لہذا بات کیا بات فرمائی کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے, پہلی نظر پر دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے اور کعبہ شریف میں پہنچتے ہی ایمان بہت اونچا ہو جاتا ہے, ایمان میں قوت آ جاتی ہے. کیوں؟ ایک تو وہاں کعبہ شریف میں جو تجلیات نازل ہو رہی ہے اس تجلیات کا اثر جب دل پر پڑتا ہے تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور پھر کعبہ شریف کے اندر جو اولیاء اللہ بیٹھے ہوتے ہیں ان پر جو تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ نزول الگ ہے. حضرت نے فرمایا کعبہ شریف کی تجلیات اور ان اللہ والوں کی تجلیات, یہ تجلیات مل کر جیسے ہی کعبہ شریف میں قدم رکھتا ہے اس کے ایمان اور اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جغرافیہ کا انتظام کیا کہ کوئی ایک دن کا بھی نہیں ہے وہاں پر, ایسا عجیب بنایا اللہ تعالیٰ نے. پہاڑ بالکل چٹیل پہاڑ ہیں, تنکے کا نام نہیں ہے. توحید کی حفاظت کی. اور فرمایا میرے پیارے شیخ, میرے پیر و مرشد دامت برکاتم نے کہ جس وقت ہجرت کا حکم ہوا, کیا عجیب دیکھیے, فرمایا جس وقت ہجرت کا حکم ہوا کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں, ہمیں اپنے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں. یہاں تو ہمارا کاروبار جمایا ہوا ہے, یہاں تو ہمارا وطن ہے, یہاں تو ہماری برادری ہے, یہاں تو ہمارا خاندان ہے, اب ہمارے گھر سے بے گھر کر رہے ہیں. کیونکہ جہاں سے ہجرت کی جاتی ہے پھر وہاں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اور ایک لاکھ کا ثواب چھڑوا رہے ہیں کعبہ شریف کا, ایک لاکھ کا ثواب چھڑوا رہے ہیں جبکہ مدینہ شریف کا ثواب 50,000 کا. تو میرے مرشد نے فرمایا کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ آپ نے یہ ہم سے کیوں چھڑوایا, کیوں؟ فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ اسلام جو ہے وہ کمپیوٹرائز مذہب نہیں ہے, بنیوں کا مذہب نہیں ہے. حساب کتاب مت لگاؤ کہ یہ کام میں اتنا ثواب ملے گا, یہ کام میں اتنا ثواب ملے گا. فرمایا ارے ظالم, ایک طرف اللہ مل رہا ہے, یہاں اللہ مل رہا ہے, تم کہو گے. میرے شیخ نے سنایا کہ اب کہیں گے صاحب حساب کتاب اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اب سنیے اس کو، اس کو ایک واقعے سے سمجھیے. ایک دفعہ شاہ محمود نے اپنے دربار میں خزانوں کے منہ کھول دیے، لونڈیا باندیا کھڑی کر دی، اور جائیداد وزارت کی کرسیاں سب، اور اعلان کیا آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. عاشق سونا نے سونا لے لیا، عاشق کرسی نے کرسی لے لی، جو عورتوں کا عاشق تھا اس نے کنیز اور لونڈیا باندیا لے لی، کوئی جائیداد کا عاشق اس نے جائیداد لے لی، سب نے سب کچھ لے لیا. اور ارے عبد الغنی تھکاوٹ ہے کچھ لیکن سونا نہیں. اب ایاز جو تھا بادشاہ کا غلام، ایاز عاشق، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ ارے بھائی دیکھ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، کیا بات ہے کہ تم اس میں اپنا حصہ نہیں لگا رہا؟ اس نے کہا حضور میں بھی اپنا حصہ لگاؤں گا. تو کہا لینا، آج 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 میں نے کہا جو چیز جو شخص جو مانگے گا میرے پاس جو موجود ہے سب اس کو مل جائے گا. تو اس نے کہا اچھا حضور میں بھی اس میں حصہ لگاتا ہوں. اب وہ اٹھا اور آیا اور بادشاہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ سونا چاندی، حسین عورتیں اور کرسی اور جائیداد کو چھوڑ کر یہ تو کیا رکھ رہا ہے، کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے فرمایا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا، بس آج آپ سے میرے ہو جائے اور میں آپ کا ہو جاؤں. تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے اور دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. کیا آج ہم نے آپ پر ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہو جائیں میں آپ کا ہو جاؤں؟ بادشاہ نے کہا رہے ظالم لوگ کیا لے رہے، تو کیا لے رہا ہے؟ اس نے وزیر کا مقام دکھانا تھا ایاز کا. اس نے ایاز نے کہا کہ حضور بات یہ ہے، ان کو کیا ملا؟ تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی جائیداد، ایک کرسی مل گئی، چند کنیز عورتیں مل گئی، لیکن جب میں آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. بس میرے دوستو، اللہ والے جو ہیں، اللہ والے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں. اللہ والے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ والے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگتے ہیں. یہ ہیں ایسے عاشق. یہ کیا، یہ آپ کو پانی پی سے پوچھنا چاہیے تھا، بلا اجازت پانی پینے کی نہیں ہے یہاں پہ. یہ تو آپ پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، کوئی چیز رکھی ہے تو بلا اجازت تو استعمال نہیں کی جا سکتی. وہ ہے پانی ہے، پیسہ لگتا ہے اس پر، تو آپ نے بغیر اجازت کیسے پی لیا؟ کیونکہ اس کی ہاں کیا کہہ رہے ہیں، تو پیاس لگ رہی تھی تو پانی پی لیتے بعد سب مل جائے گا. لیکن کوئی چیز رکھی ہو تو پوچھنا چاہیے کسی سے، کیا خیال ہے؟ ادب یہی ہے نا کہ کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کرے، کیا خیال ہے؟ یہی ہے نا ادب. تو دور سے آئے تھے تو ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے نا بھائی کہ آپ بلا اجازت پینا شروع کر دیں. کہ کسی کی چیز رکھی ہوئی ہے تو ایسے ہی تو کہے دور سے آئے تھکے آئے آئے وہ کیا کریں، تو یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے بھائی. کسی کی ٹانگیں دکھ رہی ہو تو ہم ٹانگیں بھی دبائیں گے اس کی. اس لیے تو یہی ہے، یہ تھوڑی کہ جو چیز جس کی ایک شخص تھا درخت پر چڑھا بیر توڑ رہا تھا، تو مالک نے کہا ارے بیر کی توڑ رہا؟ اس نے کہا تو کیوں منع کرتا ہے؟ اس نے کہا میرا درخت ہے اس لیے تجھے منع کرتا ہوں. اس نے کہا لو تیرا درخت کیسے ہے؟ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ درخت اللہ کا، بیر اللہ کے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا اچھا چل تو نیچے اتر. اس کو پکڑا کان سے، دو آدمی کو بلا کر نیچے اتروایا، ڈنڈا اٹھا کر پٹائی لگائی. اس نے کہا کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، درخت اللہ کا، بیر اللہ کا، تو اللہ کا، میں اللہ کا، ڈنڈا اللہ کا. تو سب اللہ کا، ایسا نہیں ہوتا. یہی تو ادب ہے بھائی کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو صاحب کیا کرے، اب ہم نے کر لیا بس یہ ہو رہا تھا وہ رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ بغیر اجازت استعمال کی گنجائش نہیں ہے. کوئی انسان پوچھتا کہ بھائی یہ رکھی ہے کسی کی چیز، جب چاہیے رکھی تھی ہم نے اٹھا لی پی لی یا استعمال کر لی، تو پھر دنیا کا نظام کیا حال ہوگا. تو شاہ محمود سیاد نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ دیکھ یہ وزیر کتنے مزے میں. اس نے کہا حضور بات یہ کہ جب آپ میرے ہو جائیں گے، جب آپ میرے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اگر کبھی آپ کسی وزیر سے ناراض ہوں گے تو وہ میرے بوٹ پالش کرے گا کہ بادشاہ ہم سے ناراض ہے، ذرا اس کو راضی کروا دیجئے، اس کو راضی کرا دیجئے. تو یہ ہے اللہ والے جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، ذوق طلب مختلف دہر میں دیکھتا رہا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا، اختر بے قرار نے تیرا سوال کر دیا. وہ اس نے دوسرے اللہ کیا، اللہ تو سب کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جائیداد دے دو، کوئی کہتا ہے گاڑی دے دو، کوئی کہتا ہے موبائل دے دو، کوئی کہتا ہے میری شادی کروا دو، کسی کی شادی ہو گئی تو بچہ نہیں ہو رہا. تو وہ سب مانگنا جائز ہے، لیکن میرے مرشد فرماتے 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی حج کرنے کو جاتے ہیں، کتنے حاجی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگتے ہیں، کتنے حاجی یہ سوال کرتے. اور جس کا اللہ ہو جائے، ہاں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور جس کا اللہ ہو جائے، تو میرے دوستو اس کا پھر کیا بچا؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اگر اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، اور اگر اللہ ہمارا نہیں ہے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے دوستو صحابہ نے جو ہجرت کی وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو دیکھا. کمپیوٹرائز نہیں، کیلکولیشن نہیں کی کہ یہاں 1 لاکھ کا ثواب اور وہاں جو ہے اتنا ثواب ملے گا، نہیں، جانتے تھے اللہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے خوش ہوں گے. اس وقت اللہ کی خوشی کیسے ملے گی؟ اگر بتائیے کوئی صحابی ہجرت کو نہ جاتا، اگر کوئی صحابی ہجرت کے حکم پر عمل نہ کرتا تو کیا اس کو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے؟ اس کو کعبہ شریف سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا؟ اب دیکھیے 9 تاریخ کو سارے حاجی سب کے سب جو ہے عرفات کے میدان میں چلے جاتے ہیں. اب کوئی آدمی آئے اب کہنا کہ جی ثواب 1 لاکھ کا ثواب کیسے چھوڑ دے، ٹھیک ہے بات جتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی. اب 9 تاریخ کو سارے حاجی عرفات میں جاتے ہیں. ابھی شخص نے سوچا کہ اس وقت تو بڑا اچھا موقع ہے، سارے حاجی عرفات میں ہیں، چلو آج کعبہ شریف کھلا ملے گا اور خوب زمزم پیوں گا، خوب ملتظم سے چپٹوں گا، حضرت سوچ کے خوب بوسے لوں گا، خوب طواف کروں گا اور حتیم کے اندر بے شمار نفلیں پڑھوں گا. اب وہ حاجی بجائے عرفات جانے کے بیت اللہ میں آ گیا، کیا ملے گا اس کو؟ اللہ ملے گا اس کو؟ کیوں بھائی، اب اللہ اس سے راضی ہوگا؟ حاجی کو تو جانا چاہیے عرفات میں اور وہ حاجی آ گیا کعبہ شریف میں، اب اللہ اس کو یہاں نہیں ملے گا. تو اس سے آپ کو کیا احساس، 1 لاکھ کا ثواب کتنی بڑی بات ہے، 1 لاکھ کا ثواب، ہر 2 نفل پہ کتنا ثواب، 2 لاکھ نفل کا ثواب، پھر طواف پر ثواب، ملتظم پر ثواب اور حجر اسود پر ثواب، حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا ثواب، کعبہ شریف کو دیکھنے کا ثواب، کتنے ثواب ہیں، لیکن اس کو ثواب 1 بھی نہیں ملے گا. اب 1 لاکھ کا ثواب کچھ نہیں، کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کی رضا حاجی کے ساتھ اس میں ہے، کہ تو کعبہ شریف سے مت چپٹ بلکہ میدان کے عرفات کے میدان میں جا. اب تجھے اللہ کعبہ شریف سے نہیں ملے گا بلکہ اللہ تجھ کو اب عرفات کے میدان میں ملے گا. تو صحابہ نے یہ بات کو سمجھا کہ ایک لاکھ کا ثواب سڑک اوپر ہے, لیکن اگر ہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا تو کعبہ شریف سے چپٹنے کے باوجود ہم کو اللہ نہیں ملے گا بلکہ اللہ اس وقت ملے گا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کے ساتھ جانے سے. اب سمجھ میں آگے نا ثواب کا فرق اور اللہ کا فرق, سمجھ میں آئے نا جی. تو صحابہ کی وفاداری دیکھیے, آہ کیا وفاداری ہے کہ کوئی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیے ہمارا وطن ہے, ہمارا قبیلہ ہے, ہمارا خاندان ہے, بچپن سے کتنی ہماری پشتیں جو ہے مکہ شریف میں زندگی گزار دی, آپ ہمیں گھر سے بے گھر کر رہے ہیں اور ایک لاکھ کا ثواب چھڑوا رہے ہیں, ہمارا یہاں کاروبار جمع ہوا ہے. میرے مرشد نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اسباب رزق کو چھوڑا, اسباب رزق کو چھوڑا اور رزاق کو اپنے ساتھ لے گئے. سنیں درانی صاحب کہ رزق کے اسباب کو چھوڑا اور رزاق کو ساتھ لے گئے. لہذا صحابہ کے پاس کس چیز کی کمی تھی, بس یہی سمجھنے کی چیز ہے. اس لیے میرے پیارے شیخ کیا فرماتے ہیں, اب ہجرت کا حکم تو نہیں آئے گا نا بھائی, اب ہجرت ہے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, نہیں ہے حکم یہ. لیکن ہم اس حکم پر عمل نہ کریں, اپنے خاندان کو نہ چھوڑے, قبیلے کو نہ چھوڑے, اپنے وطن کو نہ چھوڑے, لیکن میرے دوستو گناہوں کو تو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ تو نہیں مانگ رہے نا کہ اپنے تم رزق کے اسباب چھوڑ کر چلے جاؤ. رزق کے اسباب کو چھوڑنا کوئی کہہ رہے, مولوی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو سب, یہ سب اللہ کے نام پر وطن چھوڑ کر چلے جاؤ دور کہیں, کوئی کہتا ہے یہ؟ لیکن کیا سکھایا جا رہا ہے, کہہ رہے ظالم یہ نہ کرو, اتنا اپنے گال کو تو اللہ پر فدا کر دو, ایک مٹھی داڑھی سجا لو اپنے چہرے پر. صحابہ نے تو اپنے وطن چھوڑ دیا, اپنا خاندان, اپنے اسباب رزق چھوڑ دیے اور ہم سے گال بھی نہیں دیے جاتے. انہوں نے کیسی وفاداری دکھائی, اس وفاداری کے بدلے میں ان کو کیا ملا, اللہ ملا کہ نہیں ملا, کیا ڈگری اور سند مل رہی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. لہذا ہم سے گال دینا اللہ کو مشکل ہے کیا؟ او جی مونچھیں, اگر ہم نے مونچھیں کاٹ دی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے, لوگ کہیں گے واہ تو نے اپنی مردانگی کاٹ دی, اب تو مرد نہیں ہے. نہ میرے دوستو, صحابہ کا تصور کرے کہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے, کیسی وفاداری کا کام کیا. اور ہم سے مونچھوں کو صاف کرنا, جبکہ افضل درجہ یہی ہے کہ مونچھوں کو بالکل باریک کر لے, تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی یہ وفاداری بھی نہیں دکھا سکتے؟ وطن نہ چھوڑے, وطن نہ چھوڑے, بد نظری تو چھوڑ دے. اور جبکہ وہ حسین جن کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا, دل میں پریشانی آئے گی, گھبراہٹ آئے گی, بے چینیاں ہوں گی اور ملے گا کچھ نہیں, لاکھ مس کالیں دیتا رہے, ان کے موبائل میں بیلنس ڈالتا رہے اور ان کو مرنڈا اور انڈے کی آفر کرے, دودھ پتی چائے پلائے اور ان سے کہے بھی ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو. لاکھ کہتا رہے میرے دوستو لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ آج جنہوں جو لوگ حسینوں کے چکر میں گھومے ان کو چکر آئے, صرف حسینوں کے چکر میں چکر ہے, چکر آ جائیں گے, پاگل کر دے گا یہ حسین. یہ حسین جو ہے گلنے سڑنے والی لاشیں ہیں, بدبودار ہیں میرے دوستو, ان کے چکر میں جو گھومے گا پریشان ہوگا, کیا جوانی برباد ہوگی, صحت برباد ہوگی, مال برباد ہوگا, وقت برباد ہوگا, ایمان برباد ہوگا اور زندگی بھی برباد ہوگی. ان حسینوں سے کسی نے کچھ پایا نہیں ہے, ہوگا لو جی آپ کو کیا پتا ان کا چما لینے میں کیسا مزہ آتا ہے, ان سے باتیں کرنے میں کیسا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا انجوائے کرتے ہیں, ہم کیا بتائیں. ارے بھائی اگر انجوائے کرتے ہو, اگر مزہ آتا ہے, اگر مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہو تو یہ گھبراہٹیں کیوں ہیں, یہ ڈپریشن کی بیماری کیوں ہو رہی ہے, یہ نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہے بھائی, کیونکہ اگر مزہ آتا لذت ملتی تو چین ملنا چاہیے نا, سکون ہونا چاہیے. یہ دل میں گھبراہٹے کیوں ہیں؟ دماغ میں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کھوٹے مار رہا ہے, دل پر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جوتے مار رہا ہے, یہ سب علامتیں کیوں ہیں؟ اور پنڈلیوں میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کمر میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ پنڈلیوں میں ایٹھن کیوں ہے؟ یہ دل کمزور کیوں ہو گیا؟ بہت دیر بیٹھ کر اٹھے تو دماغ میں چکر کیوں آ رہے ہیں؟ یاسینوں کے چکر سے چکر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اور دل اتنا کمزور کہ بلی کودے تو ایسا لگتا ہے کہ شیر آ گیا. تو اگر حسینوں کے چکر سے کچھ نہیں ہو رہا تو یہ چکر کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ اور یہ چھپ چھپ کر حرکتیں کیا آ رہی ہیں؟ او نہیں جی, ہمارا کوئی غلط مطلب نہیں ہے, پاک محبت ہے پاک, کوئی ناپاکی والا کام نہیں ہے. اچھا جناب, اگر ناپاکی والا کام نہیں ہے, پاک محبت ہے, تو پاجامہ کیوں ناپاک ہے؟ یہ شلواریں کیوں خراب ہو رہی ہیں؟ اور غسل خانوں میں جا کر یہ صابن کے ذریعے سے کیا حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ یہ نعرہ پاکستان کیوں لگایا جا رہا ہے کہ اپنی مٹھی اپنی جان, جاگ رہا ہے پاکستان, یہ نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ جبکہ کہہ رہے ہیں پاک محبت ہے, باتیں کرے خیال پکائے, پاجامہ خراب ہو رہا ہے. اور اللہ کا نام لے, اللہ تعالی کی محبت کی باتیں سنے, سب ٹھیک ہوتا ہے, بلکہ دل میں عجیب اطمینان, دل میں چین ملتا ہے اور دل میں سکون ملتا ہے اللہ کے نام کی لذت سے. اور گھبراہٹ, بلکہ گھبراہٹ کو آرام, بے چینی چین سے بدلتی ہے, بے سکونی سکون میں تبدیل ہوتی ہے, بے آرامی کو آرام ملتا ہے. یہ فرق ہے. لیلاؤں کے چکر میں گھومنے والے سارے پاگل ہوئے, کیوں؟ نیندیں اڑ گئیں, راتوں کو تارے گن رہے ہیں اور ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں, ارے یار کیا بتاؤں, بس یار وہ تو میرے دل میں گھر کر گئی, وہ تو مجھے بہت پسند ہے, کیسے پٹاؤ اس کو, پاگل بنا ہوا. جس نے نظر کے ذریعے سے ان حسینوں کو دیکھا, اس کے دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے برسے. ایک عاشق دنیا میں نہیں ملے گا جو کہ ہمیں بڑا چین اور سکون ہے, کہ ابھی اس نے چین اور سکون دیکھا نہیں ہے, ابھی تھوڑے دن گزرے گا پھر پتا چلے گا, پھر کہے گا کہ کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ ان سے جان چھوٹ جائے. ایک جانور ہوتا ہے اکٹوپس, اس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں, 8. وہ جانور کیا کرتا ہے, جب اپنے شکار کو پکڑتا ہے نا, شکار کو پکڑتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی گرفت کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کو بالکل ہڑپ کر جاتا ہے. تو عشق کا مزہ بھی ایسا ہی ہے کہ شروع میں تو بڑا مزہ آتا ہے, یار کیا بتاؤں یار, اس نے مجھے بلایا ہے, اس کو دیکھنا, ارے یار سیٹ ہو گئی ہے, اس نے مجھے بلایا ہے, خوش ہے کہ ایک ہفتے بعد مجھے ڈیٹ, ایک ہفتے کی ڈیٹ کا انتظار ہے کیونکہ مجھے ڈیٹ پر جانا ہے, اس لیے میں ایک ہفتے تک ڈیٹ کھاؤں گا, یعنی کھجور کھاؤں گا, اور اس تاریخ کا انتظار ہے مجھے. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جن حسینوں کو تم آج اتنے محبت سے اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو, جب یہی گڑیا بڑھیا ہو جائے گی پھر کیا کرو گے؟ پھر شوق سے دیکھے گا؟ کسی بڑھیا کے موبائل میں کوئی بیلنس ڈال کر دے گا یا اس کو گنڈیری چوسنے کو دے گا؟ بڑھیا تو کیا کہے گی, میرے تو منہ میں دانت ہی نہیں ہے. نانی اور دادی کو گلاب جامن کھلائے گا یا اس کو برگر کی آفر کرے گا کہ چیز برگر لے لو, چکن برگر, چیز برگر, کباب رول, اس کی آفر کرے گا؟ شکلیں بگڑنے والی ہیں. آج جن کو بہت محبت سے اور بڑے شوق سے مسکرا مسکرا کر اسٹائل مار مار کر دیکھ رہا ہے, ہاں انہی کے بڑھاپے کو دیکھ کر یہ ایسے بھاگے گا جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے, سرپٹ بھاگے گا وہاں سے. تو اب وہ بھاگے گا, بھاگنے والی ان بگڑنے والی شکلوں سے بھاگے گا. اگر یہ شخص نظر کی حفاظت کر لے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اس کو مل جائے, بعد میں بھاگنا پڑے گا, آج اللہ کے حکم سے بھاگ لے تو اللہ تعالیٰ کا قرب عظیم, اللہ کا پیار اس کو مل جائے. میرے دوستو, تو صحابہ کا سبق وفاداری کیا ہے؟ کہ صحابہ نے چو چڑا نہیں کی بلکہ اللہ تعالی کی فرما برداری پر عمل کیا اور ہجرت کر کے حکم پر عمل کیا اور اسباب رزق کے اسباب کو چھوڑا لیکن رزاق کو لے گئے. اللہ تعالی نے صحابہ کی کسی چیز میں کمی نہیں کی اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آج صحابہ کا نام یہ دین کی ضمانت بن گیا, عزت کی ضمانت بن گیا کہ جو جس صحابی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا نجوم, میرا ایک ایک صحابی مصر ستارے کے ہے, کہ تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے. کیا نتیجہ ملا میرے دوستو؟ کیوں؟ قربانی کی وجہ سے. تو پتا چلا دین کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن اب گھر نہ چھوڑے, وطن نہ چھوڑے, صرف اتنی قربانی کر دے کہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے, دل میں کسی حسین کے خیالات نہ پکائے, گناہ نہ فرمانی نہ کرے. اور اگر داڑھی رکھنے سے خاندان والے ناراض ہوتے ہو, معاشرہ ناراض ہوتا ہو, برادری ناراض ہوتی ہو, تو برادری ہمیں رزق نہیں دیتی ہے, برادری ہمیں خوشیاں نہیں دیتی ہے, خاندان والے ہمیں ہمارے رزق کے ضمانت ان کے پاس نہیں ہے. میرے دوستو ہماری خوشیاں اللہ کے قبضے میں, ہمارے رزق اللہ کے قبضے میں. اگر ہمارے گردے میں پتھری ہو جائے کون سا خاندان اس پتھری کو اچھا کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی, کوئی ہے؟ اللہ ہی اچھا کر سکتا ہے نا, رضا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. تو ہجرت کا سبب کیا ہے؟ وفاداری کا سبب ہے کہ جیسے صحابہ نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی, ایسے ہی وفادار بنے. ایک بات اور میرے پیارے شیخ میرے پیر و مرشد دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو کعبہ شریف اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا جو حکم فرمایا کعبہ شریف سے دور جانے کا, تو اس میں ایک راز اور بھی ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ آپ کسی فرشتے کو بھیجتے اور کافروں کی پٹائی کرتا, مشرکین کی ٹھکائی کرتا اور سب کو زمین میں گاڑ دیتا, کیا مشکل تھا؟ بلکہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی جو اتنے بہادر تھے کہ ان کے اسلام لانے پر خوشیاں منائی گئی آسمانوں پر بھی, اور ان کے اسلام لانے پر کعبہ شریف میں پہلی دفعہ نماز ادا کی گئی, اور ہجرت کیسی کی؟ تلوار نکال کر لہرائی اور فرما اعلان کیا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو وہ عمر کا رستہ روکے. ایسی بہادری تھے, تو کیا مشکل تھا؟ لہذا جب اسلام لائے نا, تو وہ جو ایک کانفرنس ہوئی تھی جس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو یہ دین کو ہم لوگوں کو بگاڑنے والا, ہمارے بابا و اجداد کو برا بھرا کہنے والا, ہمارے جھوٹے خدا کو برا بھرا کہنے والا, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اس میٹنگ میں حضرت عمر بھی شریک تھے. 102 کا اعلان ہوا, اسی اعلان کو لینے کے لیے, اسی نام کو لینے کے لیے تو قتل سے کے لیے نکلے تھے. تو جب اسلام لائے تو میرے مرشد نے سنایا, اسلام لانے کے بعد ایک ایک کے پاس گئے جو اس میٹنگ میں شریک تھا اور اس کی جگہ پر خوب ٹھکائی لگائی, ایک ایک آدمی کی ٹھکائی لگائی, گھوسے لاتے ٹھڈے مار مار کے سب کا دماغ درست کیا. اتنی قوت, ایسا عالم تھا کہ جو جو اس میں شریک تھا سب کی جگہ ٹھکائی لگائی اور پٹائی لگائی. تو وہ حضرت عمر کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ مدینہ شریف میں جہاد کا حکم نازل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ مکہ شریف میں نازل فرما دیتے, کیا مشکل تھا کہ کرو جہاد, پٹائی لگاؤ کافروں کی, مشرکین کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروا دی. اور میں اس کا راز کیا ہے؟ میں اس کا راز یہ ہے کہ اگر مان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی رہتے تو کعبہ شریف بھی وہی اور روضہ رسول بھی وہی, اب عاشق کا کیا حال ہوتا؟ عاشق کا دل چاہتا کہ میں طواف کروں, طواف کرتا تو دل چاہتا کہ میں روضے پر حاضر ہوں, اب روضے پر آتا تو دل چاہتا میں کعبہ شریف سے اور ملتزم سے چپٹوں, کعبہ شریف کا طواف کروں, تو عاشق کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشق کے دل کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا کہ جب کعبہ شریف میں رہو اب خوب ملتزم سے چپٹو, حجر اسود کا بوسہ لو, حتیم میں نمازیں پڑھو, خوب طواف کرو, اور 450 کلومیٹر کا فاصلہ کر دیا کہ اب تم یہاں سے فارغ ہو جاؤ, اب جاؤ, اب پہلے خوب کعبہ شریف کو پیار کرو, خوب محبت سے اس کو دیکھو کعبہ شریف کو, اور اس کے بعد جب تم مدینہ شریف کو جاؤ، اب روضہ رسول پر قربان ہو جاؤ، اور جاؤ گنبد کو دیکھتے ہی شعر پڑھو، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی اعلیٰ جھوم جائے، کہہ کے صلی اعلیٰ جھوم جائے، روضہ مبارک کو دیکھ کر ہی، سبز گنبد کو دیکھ کر ہی فدا ہو جائے، پھر جالی مبارک پر کھڑا ہو، جالی مبارک پر کھڑا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں، درود شریف پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اب وہاں کھڑا ہو کر درود شریف پڑھ رہا ہے، کیا لذت اور مزہ ملے گا اس کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی رائے فرماتے ہیں، جو درود شریف پڑھتا ہے جواب دیتے ہیں، آپ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں میرے دوستو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کا بھی خوب یاد رکھیں کہ آپ کی حیات، آپ قبر میں زندہ ہیں بالکل، اور آپ جواب دیتے ہیں، جو شخص وہاں پر ہوتا ہے آپ اس کا جواب دیتے ہیں، یہی ہمارے اکابرین کا مسلک ہے، خوب اس کو یاد رکھنا، اس عقیدے کو خوب یاد رکھنا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل زندہ ہے، اور جو قبر میں جاتا ہے سلام پیش کرتا ہے، روضہ پر حاضر ہوتا ہے، تو آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جس شخص کی داڑھی نہیں ہوتی، جس شخص کی داڑھی نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیتے ہیں، سوچے جو شخص داڑھی منڈا کر آپ کے سامنے جائے گا آپ کو کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی، جبکہ امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جب وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ وہ امتی ہے جس کی خاطر میری کمر پر، میری پیٹ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، اور جس کی خاطر طائف کے بازاروں میں میرا خون بہا، جس کی خاطر احد کے دامن میں میرا خون بہا، اور یہی میرا امتی، آج اس کو اتنی ہمت اور توفیق نہیں ہے کہ اپنے ایک چہرے پر داڑھی سجا لے، آپ کو کتنی اذیت ہوتی ہوگی، مشرکین کے جب طائف کے بازار میں، طائف میں آپ کو پتھر چلائے گئے، آپ وہاں سے نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ملک الجبال آیا، پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے آ کر عرض کیا کہ آپ حکم دیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ طائف کی وادی کو جو دو پہاڑ کے درمیان ہے اس کو ملا دیں اور یہ سب کے سب پیس کر بالو آ جائیں، مٹی بن جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے نہیں میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نبی کو پہچانتے نہیں ہیں، اور فرمائے کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں اسلام لے آئیں گی، ایمان لے آئیں گی، دیکھا آپ نے کتنی شفقت فرمائی کہ ہاں یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو طائف والوں نے تو آپ کو اذیت اور تکلیف دی، آج امتی کو کیا ہو گیا، کلمہ شریف پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول، ہر نماز میں پڑھتا ہے، لیکن نبی کا کلمہ پڑھ کر، نبی کی طبیعت اور مرضی کے خلاف کر کے اپنی داڑھی کو منڈاتا ہے، آپ کو خوشی ہوتی ہوگی کیا، کہ غیر کرے تو آپ کو کیا ہے، لیکن افسوس نبی کا امتی ہو کر اپنی داڑھی کو منڈاتا ہے، کیا دل پر گزرتی ہوگی آپ کو، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ کو کہ میرے امتی کو کیا ہو گیا، یہ ہر ہفتے ہمارے اعمال آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں جناب، ہر ہفتے پیش ہوتے ہیں، اس نے تو کہا کہ درود شریف پڑھا کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا تحفہ بھی ملتا رہے، تو یہ مزہ اللہ تعالی نے کعبہ شریف میں اور روضہ مبارک میں فاصلہ کر دیا، تب کعبہ شریف میں رہو، کعبے پر قربان رہو، اور جب روضہ مبارک پر جاؤ روضہ پر فدا ہو جاؤ، اور یہی کہو کہ ہم کیا فدا ہوں گے، آپ پر تو سات آسمان قربان ہیں، آپ پر تو فرشتے قربان ہیں، ہماری قربانی کیا ہے، سارا عالم آپ پر قربان ہے، اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کے بعد کعبہ شریف کے اندر 360 بت تھے، 360، فرمایا کہ کعبہ شریف میں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے اندر سے بتوں کو نکال دیتا، کعبہ شریف میں کتنے بت تھے، 360، لیکن کعبہ شریف میں یہ صلاحیت نہیں کہ اپنے اندر سے بتوں کو نکالیں، بتوں کو کتنے نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بتوں کو نکالا اور سب کو مار مار کر، پٹائی لگا کر باہر کر دیا، فرمایا اسی طرح سے ہمارے دل میں جو غیر اللہ ہے یہ ہم خود نہیں نکال سکتے. غیر اللہ کیسا؟ یہ لڑکوں کی محبت، یہ عورتوں کی محبت، حسین لڑکیوں کو دیکھ کر پاگل بن جانا، یہ فلموں کی محبت، یہ ننگی تصویروں کی محبت، یہ موبائل کی بدماشیوں کی محبت، یہ لڑکیوں کو مسکالیں دینے کی محبت، یہ دنیا کی محبت، یہ گندے اخلاق، اپنے کو اعلیٰ اور برتر سمجھنا، تکبر کے بت، یہ حسد کے بت، غیبتوں کے بت، یہ جو بت ہے میرے دوستو یہ بت کیا ہے؟ حرام خواہشات کے بت، یہ ہم خود نہیں نکال سکتے. جس طرح سے کعبہ شریف کے جو بت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے، اسی طرح سے ہمارے دل میں جتنے بت ہیں ان کو کون نکالے گا؟ نائبین رسول، اللہ والے، مرشدین کاملین. یاد رکھنا، نماز پڑھنے سے بت نہیں نکلتے، حج و عمرہ کرنے سے بت نہیں نکلتے، صرف بزرگوں کی تقریر سننے سے بت نہیں نکلتے، صرف کتابیں پڑھنے سے بت نہیں نکلتے، تلاوت قرآن مجید سے بت نہیں نکلتے، تبلیغ میں چلا لگانے سے بت نہیں نکلتے. جب تک کسی اللہ والے، کسی مرشد کامل کی صحبت اختیار نہ کرے اور اسے اپنے اخلاق کی درستگی نہ کروائے، ان کی صحبت کے بغیر اور ان سے علاج کے بغیر یہ بت دل سے نہیں نکلتے. ورنہ حج و عمرہ عبادت بھی کرے گا اور اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھے گا کہ میں نے اپنے بزرگوں کی اتنی صحبت اٹھائی ہے، میں نے اتنے حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں، اور میں نے تبلیغ میں اتنے چلے لگائے ہیں، اور میرا علم ایسا، میری تقریر ایسی، میری تلاوت ایسی، میں اللہ کے راستے میں کتنا مال خرچ کرتا ہوں. یہ تمام بت جو ہے غیر اللہ کے اندر گھسے رہیں گے. دیکھو نا، یہ بت تھے نا کہ وہ حدیث شریف میں کیا ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث شریف پڑھاتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، کہ وہ عالم اور قاری قیامت کے دن پیش ہوگا، اسے پوچھا جائے گا تو کیا لایا، کہ اللہ میں نے تقریریں کی، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تیرا دین کو پھیلایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تو نے اس لیے کیا، سب تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیری تعریف کرے، کیسے عمدہ تقریر کرتا تھا، کیسے اچھا قرآن مجید پڑھتا تھا. بس حکم ہوگا اور کہ تجھے دنیا میں اس کی شہرت مل چکی، اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مالدار سے فرمائیں گے تو کیا لایا، اللہ میاں مسجد میں، مدرسے میں، اور اللہ والوں پر، علماء پر، اور خانقاہوں پر، اور ہر جگہ میں نے مال کو خوب خرچ کیا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. ہاں نہیں، یہ سب کام تو اس لیے کرتا تھا تاکہ تیری شہرت ہو. کتنے فیاض ہیں، کتنے سخی ہیں، کتنا مال خرچ کرنے والے ہیں، تاکہ یہ شہرت، سستی شہرت تجھے مل چکی، اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہ شہید آئے گا کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں جان دی اور بڑا بہادری سے لڑ کر تیرے راستے میں جان دے دی. اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے نہیں دی کہ لوگ میرے لیے، بلکہ جان اس لیے دی تو اس لیے لڑا کہ اللہ کے لوگ کہیں کہ کیسا بہادر تھا، کیسا شجاعت تھی، کیسا لڑا، بہادری سے لڑا، تیری عزت ہو چکی، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو پتا چلا اخلاص کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اخلاص چاہیے نا، بس یہ اخلاص اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتا ہے، یہ اخلاص اللہ والوں کی جوتیوں سے ملتا ہے. دین کے جس شعبے میں چاہے کام کرے، جن کے مال خرچ کرے، تبلیغ میں جائے، حج و عمرہ کرے، عبادت کرے، مدرسہ چلائے، مکتب ہو، امامت کرے، مؤذنی کرے، دین کے جس جہاد کرے، جس شعبے میں جائے، لیکن اللہ والوں کی جوتیوں سے اخلاص ضرور حاصل کرے. یہ جب دین کا کام کرنے سے اخلاص نہیں ملتا میرے دوستو، جب شہید، سخی، عالم جہنم میں جا رہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ اخلاص کہاں سے ملتا ہے؟ یہ صحبتوں سے ملتا ہے. یہ جو ہے ریا اور دکھاوے کے بت بغیر اہل اللہ کی صحبتوں سے نہیں نکلتے، بغیر اہل اللہ کی صحبتوں سے نہیں نکلتے میرے دوستو. یہ جو دل کے گندے بت ہے نا، یہ وہ نکالیں گے. اس لیے تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اگر مجنو کو اس کے زمانے کا کوئی شمس الدین تبریزی مل جاتا تو اس کے عشق لیلا کو عشق مولا سے کنورٹ اور تبدیل کر دیتا کیونکہ وہ لیلا کے چکر میں گھوم رہا تھا نا. فرمایا اس زمانے کے بھی جو جتنے مجنو ہے نا، مجنو جتنے مجانین عالم ہیں اور لیلا کائنات کے چکروں میں گھوم رہے ہیں، لڑکوں کے، فلموں کے، اور اپنی جوانی برباد کرنے کے چکروں میں، اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اللہ والے کو کے حوالے اپنے کو کر دیں تو وہ ان کے عشق لیلا کو عشق مولا سے کنورٹ کر دے گا. اب کوئی کہے کہ عشق مولا میں کیا فائدے؟ ارے عشق لیلا کیا ہے؟ لیلا کے عشق میں کیا ملے گا؟ پیشاب، پخانا، بدبودار اور گندی ہوائیں، جوتے، گالیاں، گھبراہٹیں، پریشانیاں. ہتوڑے دل پہ ہیں، مغزے دماغ میں کھوٹے. دیکھو ایسے اشارہ ہو رہا نا، ہتوڑے دل پہ ہیں اور مغزے دماغ میں کھوٹے. بتاؤ اس کے مجازی کے مزے کیا لوٹے. ایک لیلا کو مان لو پٹا لیا، پٹ گئی، وہ چیز بالکل پٹی ہوئی ہے. روزانہ ٹیلی فون پر باتیں ہو رہی ہیں، روزانہ پاجامہ خراب ہو رہا ہے، لیکن اس کو یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی اور مجنو آ کر اس کو پٹا لے. بتائیے لیلا کو پٹانے میں خوف رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کہ آج تو مجھ سے سیٹنگ ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کوئی اور اس سے سیٹنگ کر لے. لہذا ایک واقعہ ہوا، کراچی کے ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک صاحب نے اپنی معشوقہ کو داخل کیا، خود بھی داخلہ لیا. کیوں؟ تاکہ پڑھنے کے بہانے، اسٹڈی کے بہانے، ذرا مل کر چپک چپک کر بیٹھ کر اسٹڈی کریں گے اور اس سے ان کا نس ریڈی ہو جائے گا. یہ لیلا مجنو چپک کر بیٹھتے ہیں یونیورسٹی، کالج اور لائبریریوں میں جا کر تماشا دیکھے، لیکن نہ دیکھے. جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ذرا ہم بھی مولوی صاحب کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، ہم جا کر دیکھیں گے. ارے دیکھے گا لعنت ملے گی. اب وہاں جا کر دیکھے، ایک درخت کے نیچے ایک جوڑا بیٹھا ہے، ایک درخت کے نیچے ایک بیٹھا ہے، اور کٹ 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 چل رہی ہے لو برڈ، پیار کی چڑیا لگی ہوئی آپس میں. اور کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جوانی برباد ہو رہی ہے. کہہ رہے ڈارلنگ آج تو تم بہت اچھی لگ رہی ہو. وہ ایک عورت تھی نا بہت بدصورت، تو اس نے پوچھا کہ اپنے شوہر سے میں کیسی لگ رہی ہوں. اس نے کہا لپسٹک تو بڑی پیاری لگائی ہے. اس نے کہا اچھا اور؟ اس نے کہا کپڑے بھی بڑے اچھے لگے. اور پوچھا اور؟ کہا ادائی بھی بڑی پیاری دکھا رہی ہو. کہا پھر اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی ہو. ایک شوہر نے بیوی سے کہا تم ہی میری زندگی ہو. اس نے کہا اور؟ اس نے کہا تم ہی میری زندگی ہو. اس نے کہا اور؟ اس نے کہا تم ہی میری زندگی ہو. اس نے کہا اور کیا؟ نہیں اور لانا تو ایسی زندگی پر. لیکن بیویوں سے پیار کرنا، دیکھو خوب یاد رکھنا، یہ عبادت ہے. ان کو ستانا، اذیت دینا، رلانا، تانے مارنا، یہ سخت جو ہے اللہ کے جرم عظیم ہے. خوب یاد رکھیں اس کو. بیویوں کو پیار سے رکھو، ان کو ستاؤ مت. اگر کچھ کام کرنے میں تاخیر ہو جائے، اگر تاخیر ہو جائے تو برداشت کرو اس کو، ستاؤ مت، لیکن اذیت مت دو، تانے مت مارو ان کو کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اب ہر وقت نفس جو ہے ریڈی ہو رہا ہے، چپک چپک کر بیٹھے ہوئے ران سے جان ملا رہے. اب بتائیے ران سے جان ملے گی تو کل پر ران اعلی قلوبیم نہ ہوگا کیوں مولوی صاحب؟ دل میں زنگ نہیں لگے گا؟ اب دور کی بات، ران ملانا تو دور کی بات. ہم کو کوئی کہہ دے کہ ران سے ران ملا کر حسینے ایک بٹھائیں گے، کیا عالم ہوگا؟ ابھی سے پاجامہ ناپاک نہیں ہو جائے گا؟ عجیب ہے بیٹھے ہوئے ہر وقت. پھر اس کے بعد شکایت کرتے ہیں کہ گھبراہٹیں ہوتی ہے. آ کے تو دیکھو اندر کو دھسی ہوئی، چہرے پیلے، یہ سب عاشقان مجاز کا عالم ہے. تو وہ معشوقہ کو اس نے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہی کیا کہ ذرا مل جل کر گپے شپے لگائیں گے اور چپک چپک کر بیٹھیں گے. وہاں پر ایک عاشق اور آ گیا، اس عاشق نے اس معشوقہ کو پٹا لیا. اور وہ جو پہلا عاشق تھا اس کو تڑی دلوا دی، اگر تو نے یہاں قدم رکھا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اب وہ بےچارے، سچا واقعہ ہے جناب، بالکل سچا واقعہ. اب وہ بیچارہ ہاتھ ملتا ہوا بھاگ گیا, اور یہ عاشق دوسرا عاشق اس معشوقہ کو لے اڑا. یہ عالم ہے میرے دوستو. تو کتنا ڈر رہا ہے نا کہ کیا کہ اگر کوئی لیلا کو پٹائے گا تو اس کو ڈر ہے یار کوئی اور نہ پٹا لے. آج میں نے اس کو 5,000 دے کر پٹایا ہے, تو اگر آدمی 10,000 نہ دے دے. لیکن اللہ اکبر, مولا کا کیا عالم ہے. جب مولا کسی کا ہو جاتا ہے, پھر اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دیتا. لیلا تو اپنی عاشق کی کیا, جو اپنا خود کو بھلا نہیں کر سکتی وہ کسی عاشق کا کیا بھلا کرے گی بھائی. اگر کسی عاشق کے گردے میں پتھری ہو جائے تو لیلا اس کو اچھا کر سکتی ہے. کوئی قرض ہو جائے تو لیلا اچھا کرے گی, وہ تو بلکہ بھاگ جائے گی. جب تک پیسہ ہوگا, جب تک مال تھا جیب میں میری, وہ کہتی تھی میں ہوں تیری. مال گیا وہ ہوئی پرائی, اللہ مجھے معاف کرے. جب تک مال ہوگا, وہ آپ سے خوب پیسہ بٹورے گی, اور جب کہہ دو میرے پاس مال ختم, تو پھر کوئی عاشق کو وہ معشوقہ پوچھے گی بھی نہیں. یہ عالم ہے میرے دوستو, یہ مطلب ہی ہے. اور اگر مان لو ایک آدمی کسی لیلا کے لیے رو رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, اس کو پتا چلے گا کہ میرا عاشق کوئی رو رہا ہے. لیکن اللہ اکبر, یا اللہ کا معاملہ ہے کہ تنہائیوں کے اندر, حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا, کہ جو تنہائی کے اندر اپنے مالک کو یاد کر کے ففاضت عیناہ, اس کی آنکھیں بھر آ جاتی ہیں, آنسو نکل آتے ہیں, تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اس کا سایہ ملے گا. کیا نعمت ہے میرے دوستو. ایک طرف لیلا ہے, ایک طرف مولا ہے. ذرا دیکھیں بھی تو کیا ہے, وہ بدبودار لیلا, گندی سڑنے مرنے والی لیلا, اور ادھر وہ پاک مولا. اللہ اکبر, کیا فرق ہے, کن چیزوں پر مر رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو دل کے غیر اللہ ہے نا, یہ خود نہیں نکلتے, یہ اللہ والوں سے نکلوانے پڑتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا, تقریر کرے گا اور کہے گا دیکھو میں کیسا ہوں, سارے نالائک بیٹھے الو, اور میں وی آئی پی آدمی ہوں, اور میری عبادت اور میرا ذکر اور تلاوت, واہ, سب کو الو سمجھے گا. اور جو دوسروں کو الو سمجھے وہ خود سب سے بڑا الو ہے. خصوصاً علماء کو سمجھے, کہ علماء کو کہے کہ دیکھو یہ پنکھے میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں, اور ہم تو تپتی ہوئی دھوپ میں جا کر دین سکھاتے ہیں اور دین کی محنت کرتے ہیں. یہ شخص بیوقوف ہے. ایک مزدور جو ہے دھوپ میں کام کر رہا ہے, اور بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر کام کر رہا ہے, تو کیا وہ مزدور بادشاہ سے افضل ہو جائے گا, بتاؤ بھائی. تو علماء بادشاہ ہیں, یہ اللہ والے بادشاہ ہیں. یہ مزدور جو تپتی ہوئی دھوپ میں جا کر چاہے کتنی دین کی محنت کر رہا ہو, لیکن علماء کی جو خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. علماء کی جوتیوں کے جو خاک ہے, علماء کی جوتیوں میں جو ذرے ہیں مٹی کے, اس مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ والوں کی جوتیوں کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا وہ شخص. تو اپنے کو جو سمجھے, میں بڑا وی آئی پی ہوں, یہ شخص ہے وی آئی پی نہیں, گدا نمبر ون, الو نمبر ون ہے. یہ بین الاقوامی گدا اور بین الاقوامی احمق اور بے وقوف ہے یہ شخص, جو اپنے کو وی آئی پی سمجھتا ہے. لیکن میرے دوستو, یہ جو دل سے غیر اللہ جو ہے نا, خود نہیں نکلتے. کوئی کہے کہ وظیفہ بتا دیجئے نکل جائیں, ذکر بتا دیجئے نکل جائیں, نہ, اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں چلا لگاؤ, تاکہ نفس کا پلا مرے. کتے کا بچے کو کیا بولتے ہیں, پلا بولتے ہیں نا, وہ کیا اندر سے بھونکتا رہتا ہے, حسینوں کو دیکھو, ان کو تاڑو, ان کو دیکھو. تو یہ جو نفس کا پلا, کب اس کا چلانا بند ہوگا, جب شیخ کے پاس چلا لگائے گا, یہ تب اس کا پلا مرے گا. ایسے نہیں مرتا یہ, ورنہ تو اور وہ بھونکتا رہتا ہے اندر سے, اور چلاتا ہے, اور وی آئی پی بنتا ہے. بعض مرتبہ شیخ ذکر بھی اسی لیے ملتوی کراتا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہے, ذکر کر کے تو اپنے آپ کو بڑا بایزید بستامی سمجھ رہا ہے, ذکر ملتوی کر, تیرا دماغ خراب ہے اس وقت. تو اس لیے میرے دوستو, صحبت اہل اللہ کی ضرورت ہے. لیکن وہ مرشد بھی سچا اللہ والا ہو, وہ کیسے پتا چلے گا, وہ اللہ والوں کا صحبت یافتہ ہو. اور شریعت و سنت اور گناہ سے بچتا ہو, شریعت و سنت پر عمل کرتا ہو اور گناہ سے بچتا ہو. اور اس کے جو شاگرد ہیں, اس کے پاس بیٹھنے والے اکثر کی حالت سنت کے مطابق ہو, پھر یہ بھی اس کے پاس بیٹھے, اور دیکھیں اس کے پاس بیٹھ کر اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ معلوم ہوتا ہے، ایمان کی کیفیت اچھی معلوم ہوتی ہے، گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے ایسے اللہ والے کی صحبت کو لازم کر لے. لیکن اس سے پوچھے بھی، ہاں بھائی آپ کا بڑا کون ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نا ہم خود ہی بڑے ہو گئے ہیں، ہم خود ہی پیدا ہو گئے ہیں، جو آدمی خود ہی پیدا ہو گیا وہ کیا ہوتا ہے؟ حلالی کی ضد ہے نا. تو اسی طرح سے جو خود بڑا بن بیٹھے وہ جی ہمیں کسی بڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی بڑے بن گئے ہیں، تو یہ شخص بھی پکا ہے حرامی، یو نمبر حرامی ہے. سمجھ گیا نا؟ چاہے کتنا ہی ڈاکٹر پروفیسر کی ڈگریاں لگاتا ہو اپنے ساتھ، کسی ڈاکٹر اور پروفیسر سے محروم نہ ہونا، اسکالر سے محروم نہ ہونا. دیکھنا جو شریعت و سنت پر عمل کرتا ہو، کوٹ پتلون لگا کر اور داڑھی کا مذاق اڑائے کہ داڑھی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ بیوقوف ہے. یہ شخص کہتا ہے اسلام میں لباس کی کوئی حقیقت نہیں، بیوقوف ہے یہ شخص. ٹی وی پر آ کر لوگوں کے دین کو گمراہ کرتا ہے، دین برباد کرتا ہے. ارے بھائی ٹی وی دین سکھانے کے لیے جگہ تھوڑی ہے، وہ تو ہے ہی ننگے پروگراموں کے لیے. اب کوئی کہے ٹی وی سے دین سیکھوں گا تو وہ تو کوئی ایسا ہی ہے جیسے کوئی جائے کہے میں سینما گھر میں جا کر وہاں دین سیکھوں گا. ارے بھائی وہاں تو انجمن کا ڈانس ہی ملے گا اور کیا ملے گا، وہ دین سکھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دین سکھانے کی جگہ کیا ہے؟ یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، یہاں دین سکھایا جاتا ہے. یہ دین سکھانے کی جگہ ہے. اب کوئی سینما گھر ٹی وی یہ دین سکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے دین کو برباد کر دیں گی بھائی. اس لیے کسی پروفیسر ڈاکٹر سے معروف نہ ہونا، یہ پوچھو کہ یہ کس اللہ والے کے پاس رہا ہے، اور اللہ والے کے ساتھ رہا ہے ابھی بھی پوچھے، علماء سے پوچھے کہ بھائی یہ آدمی جو باتیں کرتا ہے کیا یہ باتیں شریعت و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، پوچھے علماء سے پھر اس کے پاس بیٹھے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا نام تو ہو، لہذا جس پیر کے پاس، جس اللہ والے کے پاس یا جس دین کا کام کرنے والے کے بارے میں علماء کہہ دے یا ہمیں اس میں کچھ شک نظر آتا ہے، سمجھو وہ گڑبڑ ہے. مولوی جس کے پاس نہ آتا ہو، مولوی کیونکہ وہ علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا دادا، مولوی جس کے پاس نہ آتا ہو سمجھ جاؤ یہ دگا روڑا ہے، یہ دگا باز ہے، دگا باز دگا دگا کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ لہذا دین کس سے سیکھے؟ دین اسے سیکھے جس کے پر علماء اعتماد کرے کہ دیکھو یہ آدمی ہے صحیح. عالم جس کے پاس آتے ہو، عالم جس کے پاس بیٹھتے ہو، اس کا اعتبار ہے میرے دوستوں. اس نے دین سیکھے، اس کو کیسے دین سیکھے؟ اپنے کو اس کے سامنے بچھا دے، اپنے کو اس کے سامنے مٹا دے، اپنا دل پیش کرے کہ میں اپنا دل آپ کو دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میرے دل میں سے غیر اللہ کی گندگی نکال دیں اور تمام خباثتیں گندگیوں سے میرے دل کو پاک کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں تشریف لے آئے. اور میرے دوستو جس کے دل کو اللہ پیار فرمائے گا، میرا مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے دل کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بادشاہوں کے پاس تخت و تاج اس کی آنکھوں میں نیلام ہو جاتے ہیں، اور مال و دولت اس کو فقیری معلوم ہوتی ہے، اور وزارت عثمہ کی کرسیاں نیلام ہوتی نظر آتی ہیں، حسینوں کا نمک جھڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، سارے عالم کی شامی کباب اور بریانی اس کو پھیکی اور سارے عالم کی مٹھاس اسے پھیکی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خالق شکر اس کو مل گیا ہے، اور خالق حسینہ میں عالم اس کو مل گیا ہے، خالق ارض و سما اسے مل گیا ہے، خالق شمس و قمر اسے حاصل ہے، اس لیے سورج کی روشنی اسے لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، اور خالق سلاطین ہے، بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اس کے دل میں ہے. پھر اس کا ایک اللہ کیا، اس کا ذکر کا ایک اللہ کے عالم کا کیا مزہ ہوتا ہے؟ یاد خدا کا ہر نفس کونو مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفس کونو مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات، وسعت قلب عاشقا ارض و سما سے کم نہیں، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. اس لیے ایسے اللہ والے ان کی صحبت میں بیٹھے کیسے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے, لگائی جاتی ہے. ان سے کہے کہ ہمارے دل میں غیر اللہ ہے, بت گھسے ہوئے ہیں, لڑکوں کی محبت تمام محبت سے گھسی ہوئی ہے, وہ تمام ناجائز محبت دل سے نکال دیں گے. جائز محبت نہیں, جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو عبادت ہے بھائی, بیوی سے محبت کرنا یہ عبادت ہے, بچوں کی تربیت کرنا, کاروبار کرنا, ملازمت کرنا, رزق حلال کمانا, اس کو منع نہیں کریں گے وہ, کیونکہ یہ تو جائز محبت ہے. وہ کس سے, غیر سے منع کریں گے کہ تم پیسہ کما کر, بیٹا کما کر پیشاب پخانے کے مقامات پر ضائع مت کرو, اپنے پیسے کو نیچے کام میں استعمال کرو, ماں باپ بیوی بچوں پر خرچ کرو, زیادہ ہو مسجد مدارس پر, مساجد پر, خانقاہوں پر, اللہ والوں پر خرچ کرو. اللہ تعالیٰ یہ سبق جو میرے مرشد نے فرمایا کہ دل سے غیر اللہ خود نہیں نکلتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کعبہ شریف سے بت نکالے اسی طرح سے ہمارے دل سے غیر اللہ یہ اللہ والے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرما دے اور ہمیں توفیق دے, ہم ان سے ہم ان کے درخواست پیش کریں کہ ہمارا دل حاضر ہے, اس میں سے غیر اللہ کو نکال دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ جو ہمارے دلوں میں غفلتیں ہیں اس کو اپنی یاد سے تبدیل فرما. یا اللہ گناہوں کی عادت کو اپنی فرما بداری کی عادت سے تبدیل فرما, شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, تقوی والی حیات عطا فرما, 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا. یا اللہ ہمارے دلوں سے ہر غیر اللہ کی گندگی کو نکال, اپنی محبت عطا فرما, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانی جن کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما, تقوی کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما. یا اللہ اپنی خوشی کے اعمال کی توفیق عطا فرما, نافرمانی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما, ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھیں اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے حرام لذت ایک اشاریہ درآمد نہ کریں. یا اللہ تعالی ہمارے کاموں کو آسان فرما, ضروریات کو پورا فرما, بیماریوں کو شفا سے تبدیل فرما, اہل مخلوق کے قرضوں کو ادا فرما, ہم سب کو رزق حلال آپ کے طرف روانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے سے پورا فرما, مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی کی ہر ساتھ اپنی فرما برداری میں لگا دیجیے. اور یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ حوالہ بنا دیجیے. اور یا اللہ ہماری جملہ جائز آزاد کو جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما. اور میرے شیخ میرے پیر و مرشد کی عمر میں 130 سال کی برکت عطا فرما. یا اللہ میرے شیخ کی صحت میں اضافہ فرما. یا اللہ جان میں کروڑوں جان عطا فرما. اور جو دینی خدام دینی مراکز کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جو دینی خدام سارے عالم میں بیمار ہیں, یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما, سارے عالم کے مسلمانوں کو عافیت عطا فرما. اور ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا رحمان.